اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی اشرف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. برادران عزیز و خواران محترم، جو ہماری گفتگو ہے وہ ظاہر ہے کہ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ روزانہ کچھ حصہ مسائل فقہ کو بھی بیان کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ 3 روزہ پروگرام ہے، تو اس میں ہر دن کچھ مسائل فقہ. تو میری گزارش یہ تھی کہ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے یہ جو 3 شبوں پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کچھ مسائل فقہ کو بھی ٹچ کریں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو روزے سے متعلق ہیں، جس کا عمدہ حصہ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183 آنورڈز یہاں تک کہ آیت نمبر 187 تک یہ سلسلہ گیا ہے، اس پر کچھ گفتگو ہو، اور پھر کچھ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ معصومین نے ماہ مبارک رمضان کو کس طریقے سے بیان کیا ہے اور روزوں کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ماہ مبارک رمضان ظاہر ہے کہ ہر سال آتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں واجب ہونے والی یہ عبادت یعنی روزہ، یہ بھی ہر سال آتی ہے. لہذا جو بنیادی باتیں ہیں ماہ مبارک رمضان سے، وہ وہی ہیں کہ جو آپ ہر سال سنتے ہیں. قرآن مجید کی آیتیں اسی طرح سے ہیں، مسائل فقہ کے اندر کم و بیش کوئی تبدیلی کوئی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ایک کورس ہے، یہ ایک ریفریشر کورس ہے پروردگار عالم کی طرف سے، جو ہر سال ایک مرتبہ مسلمانوں کو کروایا جاتا ہے. لہذا اس کے اندر جو چیزیں تکرار ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ عبادت تکرار ہو رہی ہے، عبادت چونکہ ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے، لہذا اسی طرح سے وہ متعلقہ بیان اسے بھی اسی طریقے سے ریپیٹ کیا جائے گا. اسلوب کی تبدیلی ہو سکتی ہے، بیان کے اندر تھوڑی جدت پیدا کی جا سکتی ہے، مگر جو کور ایشو ہے جو اسلام کی اس عبادت کے حوالے سے، وہ اسی طرح سے کانسٹنٹ رہتا ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، ذرا سا ہم یہ پریزنٹیشن جو آپ کے سامنے ہے، یہ وہی کتاب ہے کہ جو آپ کو باہر تقسیم کی جا رہی ہے، اور اسی کو یہاں پر تھوڑا سا پروجیکٹر کے اوپر ڈسپلے کیا جا رہا ہے. اگر ہم خود اس بات پر غور کریں کہ عربی کے اندر کیا لفظ روزہ استعمال ہوتا ہے، تو جواب ہے کہ جی نہیں، عربی کے اندر لفظ روزہ استعمال نہیں ہوتا. عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صوم، سواد، واؤ اور می. یہ لفظ صوم ہے کہ جو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور صوم کا لغوی مطلب ہے بچنا، کسی بھی چیز سے بچنا. یعنی فرض کیجئے کہ ایک انسان اپنے آپ کو دھوپ سے بچاتا ہے، تو وہ بھی صوم ہے، وہ بھی صائم بن جائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. لیکن جب ہم اصطلاح کے اندر بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک خاص عنوان کے ماتحت کچھ خاص چیزوں سے بچنا، اسے صوم کہا جاتا ہے. مثلا ویسے اگر آپ مجلس دیکھیں، تو مجلس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ. لیکن جب اصطلاح کے اندر مجلس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس سے مراد ہوتی ہے کہ امام حسین کے غم کو یاد کرنے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھنا، اس میں کوئی ذکر کر رہا ہے، کچھ سن رہے ہیں، کچھ غم منا رہے ہیں، اس کو مجلس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ صوم کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ عربی میں اسے صوم کہتے ہیں، تو ویسے صوم کا مطلب ہے بچنا، مگر خاص کس چیز سے بچنا؟ اس عبادت کے لیے تو کچھ خاص عنوانات ہیں کہ جن سے بچنے کو صوم کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے لغوی معنی کے اندر بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا اگر آپ جناب مریم کے الفاظ دیکھیں، جو کہ الفاظ ہیں یا اشارے سے انہوں نے کہا کہ انی نظر تو للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے نظر کی ہے کہ میں صوم سے ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ وہاں پہ کس چیز سے بچاؤں؟ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤں، گفتگو سے اپنے آپ کو میں بچاؤں۔ تو وہ جناب مریم کا جو لفظ ہے جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، یہ اسی اپنے لغوی معنی کے اندر یا ڈکشنری میننگ کے اندر وہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر اس سے مراد ہے کھانے پینے اور کچھ اور چیزوں سے بچنا۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا تو رہا ہے، یہ صوم اس خاص معنی کے اندر ہے کہ کھانا پینا اور دوسرے جو مبتلات روزہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب سے کب تک؟ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک۔ اور کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہے کہ حکم خدا کو انجام دینے کے لیے۔ جو ہم قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں تو قربتاً اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حکم خدا کو انجام دینے کے لیے، اس کے نتیجے میں لازمی طور پر پروردگار عالم کی قربت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ فقہ کے اندر قربتاً اللہ کا مطلب ہے حکم خدا کو انجام دینے کے لیے۔ اگر واجب حکم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مست ہے، یعنی یہ قربت اس حکم کو انجام دینا لازم ہے، فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر مستحب حکم ہے، جیسے اعتکاف کی عبادت ہو گئی، شعبان کا روزہ ہو گیا، رجب کا روزہ ہو گیا، صدقہ دینا ہو گیا، یہ ساری بھی عبادتیں ہیں، مگر یہ عبادتیں چونکہ مستحب ہیں تو حکم بھی مستحب ہے۔ بہرحال جہاں قربتاً اللہ کا کانسیپٹ آئے گا، فقہ میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم پروردگار کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب یہ لفظ صوم موجود ہے تو پھر اس کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے روزہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اسے روزہ فارسی کے اندر کہا جاتا ہے، عربی میں تو صوم کا لفظ ہو گیا، فارسی کے اندر اس عبادت کو روزہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ اردو فارسی سے بہت قریب ہے، بلکہ فارسی سے ڈرائیو ہوئی ہے، بہت سی زبانوں کا ایک انفلوئنس ہے اردو کے اوپر، ان میں فارسی بہت اہم ہے، لہذا چونکہ وہاں پر روزہ کہا جاتا ہے لہذا یہاں بھی اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ وہاں روزہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت رات کی نہیں ہے، روز کی ہے، دن کی ہے، اور چونکہ دن کو روز کہا جاتا ہے لہذا اس عبادت کو اس نسبت سے پھر روزہ کہا گیا۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں۔ روزے کی اقسام، بٹ نیچرل روزے کی کچھ اقسام، کچھ اقسام یعنی کچھ روزے وہ ہیں کہ جو واجب ہیں، مثلا ماہ رمضان کا روزہ جو ابھی آنے والا ہے، یا نظر کا روزہ، یا قضا کا روزہ، یا کفارے کا روزہ۔ کچھ روزے ہیں مستحب، مثلا یہی جو شعبان کا روزہ، اگر کسی پر کوئی قضا نہیں ہے تو پھر وہ شعبان کے اندر مستحب روزہ رکھے گا۔ تو یہ مستحب روزہ کس نیت سے ہوگا؟ بس میں مستحب شعبان کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، جو واجب نہیں ہے، تو یہ دوسری قسم اس کی بنتی ہے۔ تیسری قسم ہے مکروہ روزہ۔ عبادت کے اندر مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ثواب میں کمی، یعنی بہرحال ثواب کچھ نہ کچھ تو ملے گا، لیکن یہی عبادت اگر اس طرح سے نہ کی جاتی جس کے اندر کراہیت ہے تو ثواب زیادہ ملتا، ورنہ ویسے مکروہ کا مطلب کیا ہے کہ نہ کرو تو ثواب ہے اور کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر عبادت کے اندر جب مکروہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب میں کمی، کہ 100 روپے اگر پروردگار سے ملنے والے تھے تو 70 ملیں گے، 60 ملیں گے، 50 ملیں گے، 40 میں کچھ کم ملیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ملے گا۔ یعنی اگر یہ روزہ جو مکروہ ہے، عاشور کا روزہ مثلا، اگر ایک انسان عاشور کی جگہ 9 محرم کو رکھتا، یا 13 محرم کو رکھتا، یا 14 محرم کو رکھتا تو ثواب پورا ملتا، یہاں پر اسے ثواب میں کمی ملی۔ زیادہ ثواب پھر اس دن فاقہ کرنے کے اندر ہے، فاقہ کشی وہ کر لے، فاقہ کشی کر لے جس کے بعد، عصر کے بعد، اور وہ روزے کی طرح سے اسے افطار تک نہ لے کر جائے. حرام روزہ, یہ اس کی مثال تو بہت واضح ہے, عید کے دن رکھے جانے والا روزہ, عید الفطر ہو یا عید قربان, جو پہلی شوال کا روزہ اور 10 ذی الحجہ کا روزہ, کا یہ دونوں روزے یہ حرام روزے ہیں. حرام روزوں کی اور مثالیں بھی ہیں مگر یہ نمایاں مثالیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک کانسیپٹ کم سے کم سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور طرح سے بھی روزہ حرام ہوتا ہے, وہ ہے عنوان ثانوی کے تحت, کہ ویسے تو روزہ واجب ہے لیکن اگر روزہ ضرر کا باعث ہے, یعنی نقصان کا باعث ہے, مثلا ایک انسان جانتا ہے کہ میری بیماری لمبی ہو جائے گی, خطرہ ہے اس کے اندر, شدت آ جائے گی. ایک تو یہ کہ معمولی سا عام سا مسئلہ ہے, لیکن نہیں, ایک وہ بیماری ہے کہ جس کے اندر ایک انسان نقصان محسوس کر رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, مشکل کے اندر آ رہا ہے, اگر ضرر کا باعث ہے تو روزہ اس کے اوپر رکھنا بھی حرام ہے. اب یہ کیسے پتا چلے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بلکہ خود کو پتا ہے. وہ کہے مجھے معلوم ہے بھائی, میں مطمئن ہوں کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا, روزہ رکھنا حرام ہے, یا بیماری اس کی طویل ہو جائے گی, اس کو پتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھوں گا تو مثلا 2 دن کے اندر ٹھیک ہوں گا, روزہ رکھ لیا تو 10 دن میں ٹھیک ہوں گا, اس صورت کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ معلوم کیسے ہو؟ ایک تو وہی کہ پرسنل سیٹسفیکشن, ایک انسان خود مطمئن کہ میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا. وہ کہتے ہیں مجھے تو سابقہ جو تجربے ہیں, جو میرا پاسٹ ایکسپیرینس ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ روزہ میرے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس صورت میں بھی وہ روزہ نہیں رکھے گا. وہ کہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن جو میرا فیملی فزیشین ہے, جو میرا ڈاکٹر ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرے لیے نقصان دہ, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, وہ اپنے ڈاکٹر کی رائے پر عمل کرتے ہوئے روزے کو چھوڑ دے گا. تو کسی اور دلیل سے, کوئی عقلی طریقہ کہ جس سے وہ مطمئن ہو جائے تو ٹھیک ہے, کافی ہے, پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. اب اس کے اندر ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کی اور میری بات کے درمیان کلیش ہو جائے, ایک بات میں کہہ رہا ہوں, ایک بات ڈاکٹر کہہ رہا ہے, مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ روزہ رکھنا نقصان دہ ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, یا میں کہتا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے, ڈاکٹر کہتا ہے مر جاؤ گے, نقصان دہ ہے, کس کی بات چلے گی؟ اس میں شریعت کہتی ہے کہ آپ کی اپنی بات چلے گی, ڈاکٹر کی بات کو آپ سائڈ لائن کر دیں, دوائیں اس سے پوچھ کر کھائیں, لیکن روزے کے ججمنٹ کے حوالے سے کہ آیا روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے, اگر آپ کا اوپینین کلیش کر جاتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ, تو آپ اپنے سیٹسفیکشن کے اوپر عمل کریں. دونوں صورتوں میں اگر نقصان دہ محسوس ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے, چھوڑ دیجیے, آپ اپنے سیٹسفیکشن پر عمل کریں, ڈاکٹر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ پرابلم ہے, یعنی جو آپ کا سیٹسفیکشن ہے وہ اس کے اندر اسٹینڈرڈ قرار پائے گا. اس کے بعد پھر کچھ اور واجب روزوں کی مثالیں ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے فی الحال, آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال, کیا روزے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ آف کورس, عبادت جو بھی ہے ان سب کے اندر, عبادتوں کے اندر شرط ہے کہ انسان کی نیت ہو قربتاً اللہ. روزہ بھی عبادت ہے, جیسے نماز, وضو, غسل, تیمم, یہ سب عبادتیں ہیں, زکوٰۃ نکالنا, خمس دینا, یہ سب عبادت, صدقہ دینا, یہ بھی عبادت ہے. ایک باقاعدہ اصول فقہ کے اندر ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں تعبدی اور توسلی. تعبدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے اندر قربتاً اللہ کی نیت شرط ہوتی ہے. توسلی وہ معاملات ہیں کہ جن کے اندر قربتاً اللہ کی شرط ضروری نہیں ہوتی ہے, کریں تو اچھا ہے لیکن نہ کریں تو بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا. مثلاً جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی, وضو ہے, غسل ہے, تیمم ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, عمرہ ہے, اعتکاف ہے, صدقہ ہے, خمس ہے, جہاد ہے, یہ ساری عبادات ہیں جن کے اندر قربتاً اللہ کی نیت مست ہے. باقی مثلاً خرید و فروخت ہے, کھانا ہے, پینا ہے, اگر انسان قربتاً اللہ کی نیت کے بغیر بھی یہ کام انجام دے رہا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا, غلط تو نہیں ہے. اگر مباح ہے تو مباح کی حد تک, اگر واجب ہے تو واجب کی حد تک, اگر حرام سے بچنا ہے تو حرام سے بچنے کی حد تک, وہ ٹھیک ہے, اس نے کام غلط نہیں کیا, صحیح کر لیا, یعنی جو اس کی ذمہ داری تھی اس پر عمل کر لیا. ایک آدمی ہے وہ ڈوب رہا ہے, شریعت بھی کہتی ہے کہ اس کو بچانا واجب ہے, میری کوئی نیت قربتاً اللہ کی نہیں ہے مگر میں نے اس کو بچا لیا, تو یہ میرا عمل ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرا عمل ٹھیک ہے, اس پر مجھے ثواب ممکن ہے نہ ملے، اس لیے کہ نیت قربتاً اللہ کی نہیں تھی، مگر یہ نہیں ہوگا کہ مجھے قیامت کے دن اس کے اوپر ہولڈ کیا جا سکے یا اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے یا میری مؤاخذت ہو سکے کہ تم نے اس کو کیوں نہیں بچایا، بچا تو لیا، کام تو ہو گیا، وہ کام ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کام کا ممکن ہے کہ ثواب نہ ملے۔ عبادتوں کو جہاں ٹھیک عبادت قرار دیا گیا، ان عبادتوں کے اندر تو اگر انسان قربتاً اللہ کی نیت نہ کرے تو پھر وہ عبادت مانی ہی نہیں جائے گی، یعنی اس کی ویلیڈیٹی ہے ہی نہیں، وہ اس کو انویلڈ بنا دے گی اگر نیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ روزہ عبادت ہے اور عبادت نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہذا نیت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ بالکل ایک منطقی سوال ذہن میں آتا ہے کہ نیت کیا کچھ الفاظ کہنے کا نام ہے؟ جواب جی نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ آپ نیت کے الفاظ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں ارادہ ہے تو وہ عبادت بالکل نیت کے ساتھ مانی جائے گی۔ اس کو سمجھانے کے لیے عام طور پر مثال یہی دی جاتی ہے کہ مثلا کوئی اگر پوچھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، وہ کہے کہ میں روزہ رکھے ہوئے ہوں، یا اگر پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو کہ میں حج کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہو؟ کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیت ایگزسٹ کرتی ہے، اس نیت کا وجود ہے، یہ نیت اپنی جگہ پر موجود ہے، پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں، وہ نیت ٹھیک مان لی جائے گی، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہے تو بھی اس کی نیت بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ ارادہ کیا ہو؟ ارادہ یہی ہے کہ میں اذان صبح سے اذان مغرب تک روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے فقہ کے اندر؟ حکم خدا کو انجام دینے کے لیے۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ اذان صبح سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر آپ کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور اذان صبح آپ کے محلے کے اندر 25 منٹ کے بعد ہوتی ہے، 30 منٹ کے بعد ہوتی ہے، تو کیا میرا روزہ وہاں سے شروع ہوگا؟ جان جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی آیتیں بھی جب آئیں گی تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں پر بھی پروردگار عالم نے کہا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ جب وہ اذان فجر کا جو ابتدائی وقت ہے، چاہے کوئی اذان نہ بھی دے تب بھی بہرحال روزہ تو وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ فرض کیجئے آپ ریگستان میں ہیں اور کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، آپ بھی اذان نہ دیں تو کیا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا؟ نہیں، روزہ تو ہو جائے گا۔ اذان فجر سے مراد ہے اذان فجر کا اولین وقت، اور پھر اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا اور پہلے سے 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ پہلے سے روزہ شروع کر دیا جاتا ہے، اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جو احتیاطاً ایک تھوڑا مارجن رکھ کے انسان اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے، تو اس کے ریزن یہی ہے تاکہ یقین حاصل ہو جائے۔ جو عام طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ کونی سے وضو میں ہاتھوں کو دھونا ہے، مگر یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ کونی پوری دھل گئی، تھوڑا اور پیچھے سے دھو لیجئے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کو یقین حاصل ہو گیا کہ وہ پورا حصہ جو ریکوائرڈ ہے اس نے دھو لیا ہے۔ اگر آپ وہ ریس کے اندر دیکھیں کہ آن یور مارک، اپنے مارک پر کھڑے ہو جاؤ، تو مارک پر کھڑے ہو گئے، اب بعد میں ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں، کوئی پرابلم نہ ہو جائے، یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹر تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہ آ سکے۔ بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ تھوڑا پہلے سے اسے شروع کر دیا جائے اور مغرب کے بعد بھی کچھ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ جو سورج غروب ہو گیا، اذان مغرب کا ٹائم آ گیا، تو اس سے بھی 2-3 منٹ 4 منٹ اتنا کہ یقین ہو جائے کہ جو دوسرا اینڈ ہے وہ بھی میں نے حاصل کر لیا۔ جو قرآن کے اندر آیت ابھی آپ سنیں گے کہ اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزہ رکھنا ہے، رات آ گئی اب اس کے بعد روزہ ختم، تو یہ یقین حاصل کرنے کے لیے رات آ گئی، تھوڑا 1-2 منٹ اور رک جائیں اور اس کے بعد پھر روزہ کھول لیا جائے۔ نیت کے حوالے سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان میں روزے کے دوران اپنی نیت سے کوئی انسان پلٹ جائے تو روزے کے اندر کچھ کرنا تو ہے ہی نہیں، روزہ تو نام ہی نیت کا ہے، بچنا ہے، کرنا تو کچھ نہیں ہے۔ جو عام طور پر سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نماز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے 2 فہرستیں ہیں، ایک ہے کرنے والی اور ایک ہے بچنے والی۔ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ وضو کرو، پھر کیا کروں؟ مصلی پر آؤ، پھر کیا کروں؟ قبلے کی طرف رخ کرو مثلا مختصرا، پھر اس کے بعد یہ پڑھو، پھر رکو کرو، پھر یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں۔ اور نماز کے دوران کا یہ نہیں کرنا ہے، مبتلات نماز قہقہ نہیں لگا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ حج میں آپ دیکھیں آپ کو یہی ملے گا، ایک کرنے والی فہرست ہے، ایک بچنے والی فہرست ہے۔ روزے میں کرنا کچھ نہیں ہے، صرف بچنا ہے۔ روزے کو مزید حسین بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، انسان ذکر پروردگار کرے، دعائیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن خود فقہی اعتبار سے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، بچنے کی نیت کرنی ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں اذان صبح سے اذان مغرب تک۔ یہاں پر نیت سے اگر کوئی پلٹ جائے، اگر کوئی اپنی نیت سے پلٹ جائے یا جان بوجھ کر روزے توڑنے والا کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے پھر اسے انجام نہ دے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ایک انسان اپنی نیت سے پلٹ گیا۔ اب یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہاں کراچی کے اندر تو عام طور پر مومنین کے مجمع میں نہیں ہوتا ہے، مگر آپ امریکہ، کینیڈا، یورپ کے جہاں پر ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایک دیندار ماحول کہا جا سکے، یہاں تو ماہ رمضان جب کراچی یا پاکستان میں آتا ہے تو ایک فضا بن جاتی ہے، لیکن دوسرے ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے۔ تو انسان کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں وسوسے آتے ہیں، جس کے بعد وہ مثلا اپنی نیت چھوڑ دے، میں نہیں رکھتا۔ صرف خیال آنے سے نہیں، آپ کا جو ارادہ ہے وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، یعنی آپ اپنے اختیار سے کہ ہاں بھائی میں روزہ نہیں رکھتا، پھر پانچ منٹ کے بعد کہیں کہ یہ کیا میں نے کر دیا، اب میں واپس روزہ رکھتا ہوں، اب گیا وہ، اب آپ کچھ بھی نہ کریں، کہ میں نے کھانا وانا کچھ نہیں کھایا، کہ کھائیں یا نہ کھائیں، روزہ گیا، اب وہ آپ کا روزہ گیا۔ یا اسی طریقے سے اگر جان بوجھ کر کچھ کھانے کا ارادہ کریں، آپ روٹی کھا رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ اتنا دو چار نوالوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا تو چلتا ہے، اگر یہ ہے تو چاہے پھر وہ نہ بھی کھائے، اگر ارادہ بھی کر لیا اس نے تو وہ روزہ کیا اس کا۔ البتہ یہ اپنی جگہ پر ذہن میں رہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ بھی دیا تو بھی مغرب تک اسے کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت تو نہیں ملے گی کہ جو روزے کو مزید باطل کر سکے، روزہ تو گیا۔ مثلا ایک انسان ہے، اس نے جان بوجھ کر روٹی کھا لی، پانی پی لیا، بھولے سے اگر کھا لے تو آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ روزہ باطل نہیں ہوتا، کوئی بھول گیا کھا لیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پوری اگر دو چار پلیٹیں بریانی کی، سموسوں کی، فروٹ کی، سب کھا ڈالے بھول کے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک انسان جان بوجھ کر پانی پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، روزہ ٹوٹ گیا، اب روزہ ٹوٹ گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے غلطی تو ہو گئی، مگر اب تو گیا روزہ، تو اب تو مغرب تک مجھے کھانے پینے کی اجازت ہے؟ جواب جی نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ مغرب تک یہ ماہ مبارک رمضان کا احترام اور اس کا پروٹوکول ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی روزہ توڑا ہے تو ایسا کچھ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی کہ جو روزے کی بے احترامی یا ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو زائل کرنے کا باعث بنے۔ اگر وہ کرے تو اس نے ایک اور گناہ کو انجام دیا، روزہ تو پہلے چلا گیا تھا لیکن اب ایک اور گناہ کو اس نے انجام دیا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں مزید کہ اس کے اندر اور کیا باتیں ہیں۔ رکھا جانے والا روزہ کون سا ہے؟ کیا یہ طے کرنا ضروری ہے؟ یعنی کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ بغیر طے کیے روزہ رکھ لیا جائے اور بعد میں اپنی مرضی سے قضا یا کفارے کا روزہ قرار دے دیا جائے؟ یعنی میں کل روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کون سا روزہ؟ مستحب روزہ، قضا روزہ، کفارے کا روزہ، نظر کا روزہ، قسم کا، کون سا روزہ؟ میں کچھ طے نہ کروں، روزہ رکھ لوں، اس کے بعد دن مکمل ہو جائے اور اس کے بعد میں کہوں کہ آج جو میں نے روزہ رکھا تھا وہ مثلا نظر کا تھا یا کفارے کا تھا یا قضا تھا، کہ یہ کر سکتا ہوں؟ جواب جی نہیں۔ دس مسٹ بی ڈیسائیڈڈ بیفور روزہ، جب روزہ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے وہ رکھا جانے والا روزہ کون سا ہے۔ نظر کا ہے تو نظر کی نیت ہو، قضا ہے تو قضا کی نیت ہو، کفارے کا ہے تو کفارے کی نیت ہو۔ اگر اس کے بغیر وہ روزہ رکھ لیا تو اس کے اندر پہ فقہا میں اختلاف ہے، لہذا میں اس کو ٹچ بھی نہیں کر رہا، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ ذمہ داری یہی ہے کہ پہلے سے اس کو طے کر لیا جائے۔ البتہ ماہ مبارک رمضان میں خود بخود طے ہے کہ رکھا جانے والا روزہ ماہ رمضان ہی کا ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان کے اندر کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر ایک انسان 14 رمضان کو کہے کہ میں مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہوں، نل اینڈ وائڈ، اگر کوئی 18 رمضان کو نیت کرے کہ میں قضا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، نل اینڈ وائڈ، اس نیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ وہ روزہ اگر رکھ لیا تو ماہ رمضان کا بھی بنے گا کہ نہیں بنے گا، لیکن بہرحال وہ قضا والا تو بالکل بھی نہیں بنے گا، مستحب والا تو بالکل بھی نہیں بنے گا. تو خیر اپنی جگہ پر ماہ مبارک رمضان میں یہ طے، یعنی اتنا بھی انسان کو پتا بھائی میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، ماہ رمضان کافی ہے، کافی ہے. ذہن کے اندر بار بار اس چیز کو تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، وہ خود بخود طے ہے. کوئی اور چیز کو آپ مکس اپ نہ کریں تو وہ ماہ رمضان ہی کا روزہ قرار پائے گا. اگر کوئی شخص بھول جائے کہ کل ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہے یا 16 تاریخ ہے، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بھول گیا کل 17 تاریخ ہے ماہ رمضان کی یا 18 تاریخ ہے، میرے ذہن میں یہ ہے، دل میں یہ ہے کہ میں ماہ رمضان کا یہ روزہ ہے میں رکھ رہا ہوں قربتاً اللہ، کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ چیز آتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی ہے تو یہ نیت وہ کب تک کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ اس وقت جو ریلیونٹ بحث آ سکتی ہے وہ تین ہی آ سکتی ہے، یعنی جو زیادہ پیش آنے والی چیز ہے، ایک تو وہی ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، ایک مثلا ابھی 3-4 دن باقی ہیں تو قضا روزے کے حوالے سے کہ اگر کسی کا قضا روزہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پچھلا قضا روزہ پچھلے ماہ رمضان کا وہ آئندہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے رکھ لے. تو فرض کیجئے کہ اگر کسی کے 1-2 روزے گزشتہ ماہ مبارک رمضان کے باقی ہیں تو اس کو رکھنے ہیں ابھی. ایک یہ ریلیونٹ ایک بحث آ سکتی ہے، اور ایک مستحب روزے کے بارے میں ایک بحث آ سکتی ہے. تو ان تینوں روزوں کے حوالے سے شریعت کے جو احکام ہیں اس کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں، خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، کہ دیکھیے جو اپروپریٹ ٹائمنگ ہے وہ تو ہے اذان فجر. اذان فجر سے پہلے پہلے نیت ہو جانی چاہیے، اور اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک یہ نیت مینٹین ہونی چاہیے. یہ تو ہے بنیادی اصول، یہ تو بنیادی بات، ایک پرنسپل بات ہے کہ بھائی روزے کی ٹائمنگ تو یہی ہے، جب ٹائمنگ یہ ہے تو اس سے پہلے پہلے نیت ہو جانی چاہیے. مگر کیا اس کے اندر کچھ فلیکسیبلٹی ہے؟ بعض صورتوں میں تو بڑی فلیکسیبلٹی ہے. مثلا مستحب روزے کے بارے میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر مستحب روزے کی نیت ایک انسان مغرب سے کچھ دیر پہلے بھی کر لے تو بھی وہ نیت بالکل ویلڈ مان لی جائے گی اور بالکل صحیح مان لی جائے گی. متوجہ ہیں؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان صبح ناشتہ کرے، دوپہر کو کھانا کھائے، شام کی چائے پیے، سموسے کھائے، سب کچھ، اور مغرب کی نماز سے 1 منٹ پہلے نیت کر لے تو یہ روزہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جی نہیں، یہ روزہ بالکل باطل ہے. بات اس کی نہیں ہو رہی ہے، بات پھر کس کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے اس شخص کی کہ جس نے اس دوران کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو روزے کو باطل کرنے والا ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی میں نے کوئی ایسا کام تو کیا ہی نہیں ہے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، کیا میں نیت کر سکتا ہوں؟ مستحب روزے کے اندر سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. اذان صبح سے پہلے اگر یہ نیت کر لی بالکل ٹھیک ہو گیا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ظہر سے پہلے جان بوجھ کر بھی اس نے لیٹ کیا کوئی مسئلہ نہیں، ظہر سے پہلے بھول گیا تھا اور اس کو اطلاع نہیں تھی، وہ توجہ نہیں تھی، نیت نہیں کی اور بعد میں نیت کر لی تو بھی چلے گا. ظہر کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے بھی بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ کس صورت میں؟ کہ اگر ان ٹائمنگز کے اندر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے. جو میں نے مثال دی آپ کی خدمت میں کہ وہ ناشتہ کرے، دوپہر کا کھانا کھائے اور اس کے بعد کہے اب میں نیت کرتا ہوں، یہ بیکار ہے. یہ نیت کرنے کی گنجائش یا یہ ارادہ کرنے کی گنجائش صرف اس صورت میں ہے کہ جب اس نے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے. یہ مسئلہ ہو گیا مستحب روزے کا. اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھیں، یہ جو واجب معین روزہ ہے اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے معیار تو ہمارے پاس وہی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اذان صبح سے پہلے واجب معین روزے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ ماہ رمضان کا روزہ یا نظر معین کا روزہ؟ کسی نے 15 شعبان کے دن کی نظر کی تھی تو 15 شعبان ہی کو روزہ رکھنا ہے، یہ نظر معین کا روزہ ہو گیا. ہماری جو ریلیونٹ بحث اس وقت ہے، جو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اذان صبح سے پہلے اگر اس نے نیت کر لی یہ واجب معین ماہ رمضان کا روزہ بالکل ٹھیک نیت ہے, یہ تو صحیح ہو گیا, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. فلیکسیبلٹی کہاں پر تلاش کرے گا کوئی؟ یہاں پر, یہاں پر اور یہاں پر. اس میں صرف ایک مقام پر فلیکسیبلٹی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ ظہر سے پہلے پہلے نیت کر لے, اگر اسے اطلاع نہیں تھی یا وہ بھول گیا تھا ظہر سے پہلے پہلے, تو اس کا واجب معین روزہ مثلا ماہ رمضان کا روزہ بالکل ٹھیک مان لیا جائے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر اس نے ڈیلے کیا فجر کی نماز کے موقع پر کہ آج روزہ رکھ رہے ہو, اگر ابھی سوچ رہا ہوں پتہ نہیں ہے, اگر یہ جواب ہے اس کا مطلب اس کی نیت نہیں ہے. صبح 7 بجے, 8 بجے, 9 بجے ابھی ظہر نہیں آئی ہے, اسے پوچھا روزہ رکھا ہے آج کا, کب پتہ نہیں ہے ابھی سوچ رہا ہوں, ابھی تک تو روزہ نہیں رکھا, اگر یہ جواب ہے اس کا مطلب اس کی نیت نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ ماہ رمضان ہے, جواب جی ہاں. کیسے نیت کی ہے؟ جواب جی نہیں. اب یہ ظہر سے پہلے بھی اگر نیت کر لیتا ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہے, کھا پی کچھ نہیں سکتا لیکن روزہ بھی نہیں ہوگا, جو بات پہلے گزر چکی ہے. اور اگر بھول گیا تھا, اب یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ کراچی میں نہیں ہوگا یہ معاملہ, مثلا کسی ایسی جگہ پر ہوگا کہ جہاں پر ماحول ہی اس قسم کا ہو, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, آفس گئے وہاں پر کرسچنز ہیں, گھر گئے تو کوئی فیملی نہیں ہے, مسجد میں جانے کا رواج نہیں ہے یا اتنا موقع نہیں ملتا, تو اب کیا ہوگا؟ ماہ مبارک رمضان آ گیا پتہ ہی نہیں ہے, وہاں آفس کے اندر گئے تو کسی کرسچن نے کہا کہ ہیپی منتھ آف رمضان ٹو یو, تو ہم کو پتا چلا کہ اچھا ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا, کاٹا شروع ہو گیا, ہاں کام شروع ہو گیا. تب اس نے کہا کہ اب تو میں نے روزہ تو نہیں رکھا ہے آج کا کیا کروں, تب وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ اب تک کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں, اب تک تو کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے. کیا ظہر ہو چکی ہے؟ کہ جواب نہیں, ظہر بھی نہیں ہوئی ہے, نیت کر سکتا ہے, یہ نیت کر سکتا ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر یہ ڈیلے نہیں کیا, بھول گیا تھا, توجہ نہیں تھی, اطلاع نہیں تھی, لہذا اس کے اندر گنجائش بنتی ہے. جان بوجھ کر اگر اس نے ڈیلے کیا گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ظہر گزر جائے تو اگر جان بوجھ کر نہیں بھی تھا تو پھر ماہ مبارک رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کے بعد بحث آتی ہے قضا روزے کی, جو واجب غیر معین ہے, جنرلی واجب غیر معین ہے پرنسپلی. قضا روزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر پچھلے ماہ رمضان کا ہے تو اگلے ماہ رمضان سے پہلے پہلے کبھی بھی اس روزے کو رکھا جا سکتا ہے. تو اب اگر یہ جو واجب غیر معین روزہ ہے, قضا روزہ, کفارے کا روزہ یا نظر غیر معین کا روزہ, ایک منت مانی تھی ویسے ہی کہ ایک روزہ رکھوں گا اللہ کے لیے, لیکن کب رکھوں گا کوئی معین نہیں کیا تھا, اس کی نیت کب تک ہو سکتی ہے؟ اگر اذان صبح سے پہلے کر لیا تو آئیڈیل ہے, یہ تو فرسٹ کلاس بالکل پیور روزہ ہو گیا, کوئی پرابلم ہی نہیں. اس کے بعد بحث آتی ہے کہ ظہر تک اگر یہ شخص جان بوجھ کر ڈیلے کرے یا ظہر تک توجہ ہی نہیں تھی اور ڈیلے کر دیا, کوئی حرج نہیں, دونوں صورتوں میں وہ ظہر تک نیت کر سکتا ہے. ایک مرتبہ ظہر کراس ہو گئی تو اب اس کے بعد اس روزے کی نیت بھی نہیں ہو سکتی. اتنی فلیکسیبلٹی جو ہے کہ جس کے اندر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے, یہ تو صرف اور صرف مستحب روزے کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہے. اب اس کے بعد ایک اہم سوال جس کو انہی دنوں کے اندر ڈسکس ہو جانا چاہیے, جو خامہ گاہ کا ایک ایشو بن جاتا ہے کہ 29 شعبان کا دن ختم ہو, یہ نیت کے وقت کو ہم نے ڈسکس کر لیا بنیادی طور پر. اب سوال یہ ہے کہ مثلا یہ جو ہمیشہ کا ایک پرابلم بنا ہوا ہے, جس کے لیے مجھے تو خیر پرسنلی بہت افسوس ہوتا ہے کہ خامہ گاہ کا ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ یوم الشک کا جو مسئلہ ہے, وہ دن کے جس کے بارے میں شک ہے چاند ہوا رات کو یا نہیں ہوا, چاند ہوا تو ظاہر ہے کہ اگلے دن پہلی تاریخ مان لی جائے گی, اور اگر چاند نہیں ہوا تو اگلے دن 30 تاریخ ہوگی. اگر شک ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں بڑا واضح سا مسئلہ ہے کہ 29 شعبان کا دن ختم ہو گیا, یہ ہے کیس, چاند کا پتہ نہیں ہے کہ ہوا یا نہیں, کیس واضح ہے کہ اگر چاند ہو گیا تو بات ختم ہو گئی, اگر چاند نظر آ جائے تو کل پہلی ماہ رمضان ہے, روزہ رکھنا واجب ہے, اللہ اللہ خیر اللہ, روزہ رکھیے واجب ہے. اگر چاند نظر نہ آئے تو کل 30 شعبان ہے, روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. اور اگر شک ہو, پتہ نہیں ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں, تب بھی ایک قاعدہ ہے استصحاب, وہ قاعدہ یہاں پر اپلائی کرتا ہے. مثلا میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, وضو کیا تھا یقین ہے, شک ہو رہا ہے کہ ٹوٹ گیا کہ نہیں, کیا مانوں؟ اگر شک ہو رہا ہے تو پچھلی حالت کو باقی رکھا جائے گا. پچھلی حالت کیا تھی؟ کہ وضو کا یقین تھا. شک ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, نہیں ٹوٹا. اسی طرح سے اگر پچھلی حالت یہ تھی کہ وضو تو نہیں کیا تھا بھائی, واش روم گیا تھا اس کے بعد وضو تو نہیں کیا تھا, اب شک ہو رہا ہے کہ بعد میں وضو کیا کہ نہیں کیا, اگر شک ہو رہا ہے پچھلی حالت کیا تھی, وضو نہیں کیا تھا, اسی کو باقی رکھو. اگر شک ہو کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا یا نہیں, پچھلی حالت کیا ہے, ماہ شعبان چل رہا ہے, اسی کو باقی سمجھو. 29 شعبان تھی, اب 30 شعبان ہے. اگر یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا, یہ شرعی جو گواہیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں, کافی. کیا اس میں تحقیق کرنا ضروری ہے؟ کوئی تحقیق کرنا ضروری نہیں. چاند کے بارے میں تحقیق واجب نہیں ہے, مستحب ہے. میں اس کو رہبران قوم کی ذمہ داری سمجھتا ہوں, ایک طالب علم کی حیثیت سے, کہ وہ اس میں ایفرٹس کریں اور قوم کو گائیڈ کریں. لیکن قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, عوام الناس کو, ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ تحقیق نہیں بھی کرتے ہیں, 29 شعبان کو سوتے رہتے ہیں ساری رات, فجر کی نماز پر اٹھے, کل رات کو کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی گناہ کا کام انجام نہیں دیا, تو وہ کیا سمجھے؟ کہ وہ 30 شعبان سمجھے, وہ پہلی رمضان نہ سمجھے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گناہ کا کام انجام نہیں دیا. یہ حکم ظاہری اور حکم واقعی کا فرق ہے, کہ جو اگر تھوڑی بہت کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو اور زیادہ واضح ہو سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ اگر شک ہو کے پتہ نہیں چاند نظر آیا یا نہیں, تب بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. اب اس کے بعد جو سبسیکوینٹ کوشچنز آتے ہیں وہ کیا ہے, کہ شک کی صورت میں روزہ نہیں رکھا. یہی تھی نا بات, کہ شک کی صورت میں آپ کے پاس روزہ رکھنے کی وجوب کا مسئلہ نہیں ہے کہ واجب ہو گیا روزہ رکھنا, تو نہیں رکھا. شک کی صورت میں روزہ نہیں رکھا, بعد میں پتا چلا کہ چاند نظر آ گیا تھا, آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. جواب اس کا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا, ہاں اس روزے کی قضا بعد میں انجام دینا ہوگی, جب ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے, عید گزر جائے, ایک روزے کی قضا آپ کو انجام دینا, بس گناہ کوئی نہیں کیا. کسی طرح سے بھی اس شخص کو گنہگار نہیں کہا جا سکتا کہ جس نے چاند کے بارے میں تحقیق نہیں کی تھی, 30 شعبان سمجھا, اس کے نتیجے میں واجب روزہ ماہ رمضان کا نہیں رکھا, بعد میں پتا چلا کہ ماہ رمضان تھا, کوئی گناہ نہیں کیا, بس قضا اس کی ذمہ داری قرار پائے گی. اگر اس شک والے دن بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کیا ڈبل نیت ہو سکتی ہے؟ کہ بھائی پتا تو چل نہیں رہا ہے, اور تاکید بھی بہت ہے کہ 30 شعبان, 29 شعبان, 30 شعبان روزہ رکھا جائے, تاکید, واجب کی بات نہیں ہو رہی, تاکید, مستحب, بہت تاکید ہے کہ ماہ شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیا جائے, بہت تاکید ہے. مفاتی بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ ملے گا. استقبال ماہ رمضان کی ایک شان یہ ہے کہ شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیا جائے. تب کوئی کہ ٹھیک ہے واجب نہیں ہے, مگر واجب نہیں ہے کا مطلب یہی ہے نا کہ پہلی رمضان اسٹیبلش نہیں ہو رہی ہے. 30 شعبان سمجھتے ہوئے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیے میں کیا نیت کروں؟ کیا میں یہ نیت کروں کہ اگر شعبان ہے تو شعبان کا مستحب روزہ, اور اگر پہلی رمضان ہے تو پہلی رمضان کا روزہ, یعنی یہ اف سیناریو کے ساتھ, کہ اگر ایسا ہے تو ایسا اور اگر ایسا ہے تو ایسا, کیا یہ نیت کی جا سکتی ہے؟ بعض فقہا نے اس سے منع کیا ہے, انہوں نے کہا یہ نیت نہ کر. بعض نے اجازت بھی دی ہے, مگر جو ہماری روش ہے کہ ہم احتیاط کے مطابق مسئلے بیان کر رہے ہیں, ٹو دا پوائنٹ. لہٰذا یہ میری گزارش ذہن میں رکھیے گا, خاص طور پر نوجوان دوست, کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو حل ہے اس کا یہ کہ یہ نیت نہ کریں, یہ ڈبل نیت نہ کریں, اف سیناریو والی نیت نہ کریں, اگر ایسا ہے تو ایسا اور ایسا ہے تو ایسا, تو پھر کیا نیت کریں؟ اگر آپ کے اوپر قضا روزہ باقی ہے تو قضا روزے کی نیت کریں, اور اگر قضا روزہ نہیں ہے تو مستحب روزے کی نیت کریں, بس. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ روزہ آپ نے رکھ لیا, بعد میں پتا چلا کہ ماہ رمضان ہو گیا تھا, چاند نظر آ گیا تھا, تو یہ فرشتے خود بخود اس نیت کو ماہ رمضان کی نیت سے ایڈجسٹ کر دیں گے, جو کہ ایڈجسٹنگ انٹری جو ہوتی ہے اکاؤنٹنگ کے ٹرمز کے اندر, وہ فرشتے خود پاس کر دیں گے. ظاہر ان کو بھی تو کچھ کرنے دیجیے, سارا کام ہم کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو یہاں پر یہ کام فرشتے انجام دیں گے. پروردگار عالم خود اس کام کو انجام دے گا کہ ٹھیک ہے میرے بندے نے مثلا قضا روزہ رکھا تھا یا مستحب روزہ رکھا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو معلوم نہیں تھا، بعد میں جب اس کو پتا چل گیا ہے تو اب اس کو الگ سے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی روزہ آٹومیٹیکلی اس کا ماہ رمضان کا پہلا روزہ مان لیا جائے گا. اب اگر وہی والی بات کہ دن میں کسی وقت پتا چل گیا میں نے قضا یا مستحب کی نیت سے، جیسے کہ بات ہوئی کہ یوم الشک نہیں پتا، 30 شعبان پہلی رمضان نہیں معلوم، 30 شعبان ہی میں سمجھوں گا اس کو، یا قضا کی نیت سے رکھ لیا روزہ یا مستحب کی نیت سے رکھ لیا، دن میں کسی وقت پتا چل گیا کہ صاحب یہ جو روزہ ہے یہ ماہ رمضان ہو گیا تھا، بس اتنا کرنا ہے کہ اپنی نیت کو ماہ رمضان کی طرف پلٹا دینا ہے، اللہ کیسے اللہ، اب وہ رمضان کا روزہ خود بخود مان لیا جائے گا. مسائل کی حد تک آج اتنی بحث میرے خیال میں کافی ہے، اس کے بعد کل انشاءاللہ مبتلات روزہ پر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. ابھی اس وقت ہم دوسرے سیشن کی طرف جاتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر وہ آیتیں جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق آئی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر 187، یہ آیتوں کا وہ سلسلہ ہے کہ جس کے اندر روزوں سے متعلق زیادہ تر معاملات پروردگار عالم نے ڈسکس کیے. جہاں تک شریعت کی جزئیات کا تعلق ہے، جو فقہ کے مسائل کی تفصیلات ہیں، اس کے لیے تو وہی قرآن مجید کا آرڈر اپلائی ہوتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. نماز کی تفصیلات پیغمبر بتائیں گے، آل محمد بتائیں گے. روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے تفصیلات پیغمبر بتائیں گے، آل محمد بتائیں گے. قرآن مجید اس معاملے میں ہیڈ لائنز کو بیان کرتا ہے، شہ سرخیاں جس طرح سے ہوتی ہیں اس طریقے سے بیان کی جاتی ہیں. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے. آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 183 سے سورہ مبارکہ بقرہ، مدنی سورہ، قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دوسرا سورہ. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، صیام وہی صوم، صیام تم پر واجب کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس کو واجب کیا گیا تھا. اس میں ایک قول یہ ہے کہ دوسری قوموں کے انبیاء پر واجب کیا گیا تھا، عوام پر نہیں، انبیاء پر، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، عوام پر بھی اس کو واجب کیا گیا تھا. تو الائی حالن، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اگر پہلے صرف انبیاء کیا کرتے تھے تو اے امت محمد تمہارا یہ شرف ہے کہ تمہارے اوپر اس عبادت کو رکھا جا رہا ہے کہ جو گزشتہ قوموں میں صرف انبیاء کے اوپر واجب کیا گیا تھا، اور اگر دوسری قوموں کے عوام پر بھی واجب کیا گیا تھا تو پھر اس امت محمدیہ کو اپنے شرف کو مینٹین رکھنے کے لیے اس عبادت کو انجام دینا ضروری ہے. بڑا لاجیکل کہ وہ پچھلی امتیں اگر درجے کے اعتبار سے پست تھی اور یہ امت اگر بلند ہے تو پھر اس کو عبادت بھی وہ انجام دینا چاہیے کہ جو کم سے کم انہوں نے انجام دی ہیں، ویسی عبادتیں تو وہ انجام دیں. اگرچہ یہ شریعت سمحا و سہلا ہے، آسان شریعت ہے جس کا بھی تذکر آئے گا بھی. خیر یہ ایکویشنز ہیں کہ جو بعض مفسرین نے ڈرا کی ہیں. اے ایمان لانے والوں، تم پر روزے لکھ دیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر، قوموں کے اوپر لکھے گئے تھے، واجب کر دیا گیا تھا. ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے اس ایکسرسائز کے اندر، جو چیز حاصل کرنی ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم اس طرح سے متقی بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے. تقوی کا مطلب کنٹرول، ضبط نفس، تمہارا اپنے آپ پر کنٹرول ڈیولپ ہو جائے. یعنی جو مثالیں ہیں اس کے لیے بہت روشن اور بہت واضح، کہ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اب نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ روزہ رکھا ہے. تو کنٹرول ڈیولپ ہو رہا ہے ایک انسان کے اندر. کہ باوجود اس کے کہ وہ چیز اس کے ایکسس میں ہے, وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے, فریج میں پانی موجود ہے, نہیں پی رہا ہے. کیوں نہیں پی رہا؟ کہ بھائی میں روزے سے ہوں, کیسے پی لوں؟ اس کا مطلب کنٹرول آ رہا ہے. کھانا تو موجود ہے, مائکرو ویو میں گرم کرو, کھا لو. کہا نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتے؟ کس نے منع کیا ہے؟ کہا خدا نے منع کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹرول ڈیولپ کر رہا ہے. یہ تقوی ہے. یعنی اگر ایک انسان ماہ مبارک رمضان میں حلال پر کنٹرول کر سکتا ہے, تو ماہ مبارک رمضان کے بعد حرام پر کنٹرول کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنا ہے. جو مولا کی تعبیر ہے نہج البلاغہ کے اندر, میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں مختلف مقامات پر گزارش بھی کی, کہ ویسا گھوڑا کہ جو کنٹرول میں ہو, اس کو آپ دائیں بائیں سیدھا جہاں لے جانا چاہیں وہاں وہ جائے گا, اور اگر سرکش ہے تو پھر انسان اس کے اوپر جم کر نہیں بیٹھ سکتا. آپ بھگانا چاہتے ہیں وہ نہیں بھاگے گا, آپ دائیں لے جانا چاہتے ہیں وہ بائیں جائے گا. اس کا مطلب یہ کنٹرول میں نہیں ہے. کا نفس جو ہے وہ انسان کی ایسی سواری ہے کہ جس کے اندر ایسا ہی معاملہ ہے. اگر وہ اس کے کنٹرول میں ہے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق چلے گا, اور اگر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ کہے مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے, وہ سوتا رہے گا, وہ کنٹرول نہیں ہے. وہ کہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, مگر اس کے باوجود وہ نفس کام کروا لے گا. یہ جو نفس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کا نام ہے تقویٰ. خلاصہ کلام کے طور پر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ پوری ایکسرسائز اسی لیے ہے, ہدف اور مقصد یہ ہے کہ جب تم یہ کام انجام دو گے تو شاید تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ایام معدودات. اب یہ تھوڑا کنونسنگ ایک انداز ہے پروردگار کا, اب چند دنوں کی تو بات ہے. اب یہ جس طریقے سے آپ بچوں کو کبھی رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں اسکول نہیں جاؤں گا, یا چند گھنٹوں کی تو بات ہے, صبح جانا ہے دوپہر کو آ جانا ہے. مثلا ہمارے زمانے میں تو شام میں غلامان عباس اسکول کے اندر کہ شام 4 بجے تک نہیں آتے تھے, لیکن اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ میٹرک تک کی تو بات ہے, چند سالوں کی تو بات ہے, اس کے بعد تو تم اس قسم کی سختیوں میں نہیں پڑھو گے. لیکن آپ غور فرمائیے, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کنونس کیا جائے. ایک طریقہ کیا ہوتا ہے, تم تو اچھے بچے ہو, تم تو پیارے بچے ہو, تم تو میرے ہو, ماں باپ کا جو انداز ہوتا ہے. تو یہ خود چھٹے امام نے فرمایا کہ ذرا دیکھیں اسٹارٹ میں جو پروردگار نے مخاطب کیا ہے وہ کتنے پیار سے مخاطب کیا ہے, کہ یا ایو الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, تم تو مومن بن چکے ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لذت و مافل ندائے, اس پکارنے کے انداز میں جو محبت ہے, جو لذت ہے, وہ اس عبادت کی سختی کو دور کر دیتی ہے. انسان سوچتا ہے اتنے پیار سے جب پروردگار مجھے کہہ رہا ہے, ماں اگر کہے اولاد سے اتنے پیار سے تو بچہ بات نہیں ٹالتا ہے, پروردگار اتنی محبت سے خطاب کر رہا ہے اے ایمان لانے والوں کہ تم تو مومن ہو چکے ہو. پھر اگلا انداز کے ایامم معدودات, یہ چند دنوں کی تو بات ہے, ماہ رمضان ایک مہینہ ہی تو ہے, چند دن تو ہے, چند دنوں کی بات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور اس میں بھی اگر تم میں کوئی مریض ہے, اگر کوئی بیمار ہے جو ابھی بات آئی, یا وہ سفر کے اندر ہے, فعدتم من ایام اخر, تو پھر اس گنتی کو بعد میں دوسرے دنوں کے اندر پورا کر لینا. گنتی پوری کر لینا لیکن ماہ مبارک رمضان میں پھر روزہ نہیں رکھنا, روزہ ساقط ہے. یہ ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ ساقط ہے یہ رخصت نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف چوائس دی جا رہی ہے کہ اگر مریض ہو تو بھی تمہاری مرضی ہے, رکھ لو تو ٹھیک ہے, نہیں رکھتے ہو تو بعد میں. نہیں, یہ رخصت نہیں ہے. یہ باقاعدہ پروردگار عالم نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مثلا برادران اہل سنت کے حوالے سے اس کے اندر کنفیوژن ہے, مختلف نظریات پائے جاتے ہیں وہاں پر. بعض ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ بھائی چوائس ہے, بعض ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں حرام. ہمارا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, بات بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ روزہ اگر رکھے تو انسان کے لیے نقصان دہ ضرر کا باعث ہے, وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. پروردگار عالم اس مومن کو باقی رکھنا چاہتا ہے, صحت کے ساتھ باقی رکھنا چاہتا ہے. وہ کہے کہ صرف مجھے کمزوری ہو جائے گی, کمزوری ومزوری نہیں, وہ تو سیدھی سی بات ہے, اگر روزہ رکھو گے کھانا نہیں کھاؤ گے تو کچھ تو کمزوری آئے گی, کمزوری نہیں بیماری کی بات ہو رہی ہے. اگر بیماری کا مسئلہ ہے یا سفر کا مسئلہ ہے تو اس کے بعد پھر یہ عبادت کا حیضہ نہیں چلے گا. عبادت کا حیضہ, تقویٰ کا حیضہ یہ نہیں چلے گا. کوئی کہے کہ 30 رمضان تک میں نے روزہ رکھا, پہلی شوال کو بھی روزہ رکھوں گا, وہ نہیں چلے گا. پہلی شوال کو حرام ہے تو حرام ہے, اسی طرح سے اگر کوئی سفر میں ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر مریض ہے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بعد میں رکھیں بعد میں رکھیں۔ یہیں پر پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث ہے پیغمبر کی، مجمع البیان میں علامہ طبرسی نے اس کو کوٹ کیا کہ الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، کہ سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا وطن میں روزے کو چھوڑنے والا ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے وطن میں وہ روزے کو باطل کر رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ اور اس طرح کی روایتیں برادران اہل سنت کے پاس بھی موجود ہیں۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ اس کو تکرار کیا جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت واپس آ رہی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے اوپر کہ جن کے لیے روزہ رکھنا سخت مشکل ہے، اب اس کے اندر کون کون آ جاتے ہیں؟ الشیخ والشیخہ والحاملہ والمرضعہ وذو العطش، یہ افراد، بہت بوڑھا ہو گیا ہے کوئی شخص، خواتون ہے بہت بوڑھی ہو چکی ہے، حاملہ ہے پریگننٹ خاتون ہے، یا اسی طرح سے مرضعہ ہے اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح سے ذو العطش جس کو سخت پیاس کا مرض ہے، مستسقی یا استسقا کا مرض ہے، یہ شخص وہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اس کو روزہ نہیں رکھنا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، وہ فدیہ دے گا، فدیہ کا مطلب ہے عوض، ایک آلٹرنیٹو دیا جا رہا ہے، ایک کمپنسیشن ہے۔ اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ اگر موقع ہوا تو ممکن ہے کل یا پرسوں کے مسائل کے اندر یہ بحث آئے گی، تو وہاں پر ہم کچھ گزارشات پیش کریں گے، مگر اس کا بھی عنوان قرآن مجید کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، فدیہ۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ فدیہ دے دیں، اور بعض کیسز کے اندر ذمہ داری ہے کہ بعد میں وہ اگر اس قابل ہو جائیں تو قضا بھی کریں، وہ تفصیل آئے گی۔ فمن تطوع خیرا، تو ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ فدیہ کتنا، وہ یہاں پر نہیں، وہ حدیث کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے، وہ ایک مد 3 پاؤ 750 گرام 750 گرام، یا آٹا یا چاول اگر دے دیا جائے تو ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو اپنی خوشی سے کچھ بھلائی کرے، یعنی یہ ایک فدیہ وہ رکھا کتنا 3 پاؤ، کب اس میں اضافہ کر دے کوئی، یہ تو واجب ہو گیا، مگر ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کچھ اس میں اضافہ کرے، کہ یہ اچھا ہے، پروردگار عالم اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اسی لیے واجب ہے 3 پاؤ، مستحب ہے 6 پاؤ، یعنی 3 پاؤ کے اوپر 3 پاؤ اور بڑھا دیا جائے، 750 گرام کے اوپر 750 گرام اور بڑھا دیا جائے، تقریباً 1.5 کلو شاید یہ بن جائے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو اپنی خوشی سے اس کے اندر اضافہ کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بات یاد رکھنا کہ روزہ رکھنا بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو، اس بات کو سمجھو۔ یعنی کوئی کہے کہ مثلا وہ شخص دیکھو بڈھا ہونے کی وجہ سے بچ گیا، اس کو روزہ نہیں رکھنا پڑا، فدیہ دے کے جان چھڑا لی، ہم کو روزہ رکھنا پڑا۔ وہ دیکھو بیمار تھا بچ گیا، اس کو روزہ نہیں رکھنا پڑا، فدیہ دے کے جان چھڑا لی، اور ہم لوگ روزہ رکھ کے پھنس گئے گا کہ نہیں۔ کمپیئر کرو گے تو کمپیریزن میں جس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنا اس کے لیے اتنا بہتر ہے کہ یہ فدیہ ودیہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ دونوں ایکویٹ نہیں کیے جا سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ روزہ رکھنا تو بہرحال بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے اس بات کو تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے کہ یہ روزہ رکھنا ہے مگر کب رکھنا ہے، اس آیت کے اندر اب تک یہ نہیں بیان کیا گیا کہ روزہ کب رکھنا ہے، اب پروردگار عالم اس کو واضح کرتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے، شہر رمضان، یہ باقاعدہ خود ماہ رمضان کا پروٹوکول ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ کبھی مت کہنا کہ رمضان آیا رمضان گیا، یہ مت کہنا، اس لیے کہ رمضان اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان، اور اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے مگر لا مکان ہے، وہ جاء و ذہب، یہ والی جو صفتیں ہیں یہ پروردگار کی نہیں ہے، پروردگار ہر جگہ موجود ہے، پھر وہ لامکان بھی ہے. تو اب غور فرمائیے، معصوم نے کہا کہ اگر کہنا ہے تو کہو قول شہر رمضان، رمضان کا مہینہ یعنی اللہ کا مہینہ. یہ مختلف تعبیرات، رمضان کا ایک مسئلہ کہ مسئلہ جو اس کا جو روٹ ہے کہ وہ رمضان ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، خاک کر دینا، جلا کر راکھ بنا دینا. کہ اس کو کیوں کہا گیا؟ یرمز الذنوب، اس لیے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، کہ ماہ مبارک رمضان کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، کہ اس لیے اس کو کہا گیا. کہ دو ریزنز آ گئے، اس کے علاوہ بھی بیان کیے گئے، خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ روزہ کب رکھنا ہے؟ ماہ رمضان میں، کامل ماہ رمضان کو روزے کی طرح روزے کے ساتھ گزار دو. انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اسی لیے ماہ مبارک رمضان کو کہا جاتا ہے ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ. ویسے تو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے اوپر گفتگو، قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر و تعقل، خصوصیت کے ساتھ معصومین کے فرامین کی روشنی میں مسلسل کرنا چاہیے، مگر ماہ مبارک رمضان جو ہے کہ یہ تو سیزن ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا سیزن ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی سیزن ہے، مگر یہ بہار ہے، اس مہینے کے اندر خاص اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور قرآن مجید کے معانی پر غور و فکر بھی ہونا چاہیے. یہ افسوس ہے کہ اب تک وہ فضا نہیں بن پائی ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کے اوپر ایک باقاعدہ اہتمام کے ساتھ غور و فکر کیا جائے. تھوڑا تھوڑا کام ہو رہا ہے، یہ انقلاب اسلامی کی برکتیں ہیں کہ جس کے بعد اس حوالے سے خصوصیت کے ساتھ بیداری اور ایک اویئرنیس پیدا ہوئی، لیکن بہرحال ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. یعنی انفارچونیٹلی، یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر، کہ اگر آپ اردو کے اندر شیعہ ورژن قرآن مجید کا ڈھونڈنے جائیں، ویب سائٹس اتنی آ گئی ان کو ذرا چیک کریں، آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا. جس طرح سے برادران اہل سنت کے بعض علماء نے کام کیا، بیان کیا، تک تحریر کی بات نہیں کر رہا، تفسیریں موجود ہیں، فصل خطاب ہے، انوار النجف ہیں، تفسیر نمونہ کا ترجمہ ہوا اور بہت کام ہوا، اس کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں بیان کی صورت میں. مثلا آپ علماء اہل سنت کو اگر آپ تلاش کریں تو بہرحال آپ کو دو تین ایسے نام مل جائیں گے کہ جنہوں نے پورے پورے قرآن مجید کی تشریح بیان کی، بعض ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اگر آپ شیعہ علماء میں سے کسی ایک کی تلاش کریں آپ کو نہیں ملے گی، کم سے کم مجھے تو نہیں ملے، میں نے بہت تلاش کیا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں نے جس زمانے میں مدرسہ جوائن کیا تھا میں اس زمانے سے تلاش کر رہا ہوں. اس حوالے سے کچھ سنجیدہ کوششیں مثلا ڈاکٹر محمد حسن رضوی صاحب نے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر پورے قرآن کے حوالے سے آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. یہ بدقسمتی ہے، یہ کرنے والا کام ہے، اہتمام کے ساتھ اس کام کو انجام دینا چاہیے. آپ اگر اخبارات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو صرف ماہ رمضان کے اندر برادران اہل سنت کے کئی پروگرامز مل جائیں گے کہ جس کے اندر ہر روز یا ہر رات ایک پارے کی تفسیر کا اشتہار موجود ہوگا. ظاہر ایک سرسری دقت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، لیکن سرسری ایک جائزہ لینا کہ پورے قرآن مجید کے اندر کیا کیا مضامین آئے، ایک رات ایک پارا، دوسرے رات دوسرا پارا، تیسری رات تیسرا پارا، اس طرح سے 30 رمضان تک، ماہ مبارک رمضان کی 30 راتوں کے اندر 30 پاروں کو مکمل کیا جائے. قرآن خوانی کی حد تک ہمارے یہاں کام ہوتا ہے، مگر بیان قرآن کے حوالے سے انفارچونیٹلی یہ کام نہیں ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا. یوں اگر آپ دیکھیں تو 23 سالوں میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. پیغمبر اکرم کی مکی زندگی 13 سال، مدنی زندگی 10 سال، 23 سال کے اندر قرآن مجید نازل ہوا. پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر آخری آیت تک، جو بعض مفسرین کے مطابق وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو قدیر والی آیت، تو وہ پہلی آیت یا آخری آیت، کتنے سال کا؟ 23 سال. تو پھر یہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہونے کا کیا مطلب؟ شیعہ ورژن کے مطابق پہلی وحی نازل ہوئی ہے 27 رجب کو، یوم مبعث، سورہ مبارک علق کی ابتدائی 5 آیتیں. پھر یہ کیا ہے؟ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. تو یہ ہے انزال، وہ ہے تنزیل. انزال کا مطلب ہے ایک ساتھ نازل ہونا، تنزیل کا مطلب ہے گریجولی نازل ہونا. لہٰذا 23 سالوں میں جو نازل ہوئے وہ تنزیل ہے، جس کا آغاز ہوا 27 رجب کو، اختتام ہوا قول کے مطابق غدیر میں. اور انزال کیا ہے کہ ایک ساتھ، اب یہ ایک ساتھ کہاں پر نازل ہوا؟ کسی آسمان میں کہیں پر نازل ہوا لوح محفوظ سے، یا قلب پیغمبر پر ایک ساتھ نازل ہوا؟ بہرحال یہ ایک ساتھ نازل ہوا. یہ ماہ مبارک رمضان جو سورہ حامیم دخان کے اندر بھی آیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں ہم نے اس کو نازل کیا، وہ انزال. اور جو سورہ قدر کے اندر آیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. تو 23 سال کے اندر وہ تنزیل، یہ ایک رات میں وہ انزال. وہ رات کس مہینے میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدن للناس، انسانوں کے لیے ہدایت. وبینات من الہدا، اور اس کے اندر بینات ہدایت کی نشانیاں ہیں. یعنی کتنے دکھ کی بات ہے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی قرآن مجید مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ من ذلک، قرآن مجید گمراہ کرنے والی کتاب. خارجیوں کی بات نہ کریں، خارجیوں کے لیے مولا نے اس قسم کے الفاظ کہے. ہم آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن گمراہ کرے گا. نعوذ باللہ من ذلک. ماشاءاللہ قرآن کافی نہیں ہے، یہ بات ذہن رہے. وہ تو ہم نے پہلے کہا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں لے لو، جسے روکیں اس سے رک جاؤ. وہ ہیڈ لائنز دے گا، وہ عبادتوں کی تفصیل نہیں بیان کرے گا. لیکن کیا واقعا یہ کہنا زیادتی نہیں ہے قرآن مجید کے بارے میں؟ تو خبردار قرآن مت پڑھنا، ورنہ قرآن مجید پڑھنے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں گمراہ ہو جائیں گے؟ وہ جو ہدن للناس ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. وہ بینات من الہدا، اور جس کے اندر ہدایت کی روشن نشانیاں موجود ہیں وہ گمراہ کرے گا. نعوذ باللہ من ذلک، معاذ اللہ، توہین ہے قرآن مجید کی یہ کہنا، یہ جملہ کہنا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، انسان اپنی رائے کو قرآن پر مسلط نہ کرے، تفسیر میں رائے نہ کرے. قرآن مجید کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھے، قرآن مجید کو سکھانے کی کوشش نہ کرے. اگر وہ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. آگے پروردگار عالم فرماتا ہے ہدن للناس وبینات من الہدا والفرقان. یہ قرآن فرقان ہے، فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی کتاب، جس کے ذریعے سے فرق کر دیا جائے، حق اور باطل میں تمیز. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جسے یہ مہینہ مل جائے. ابھی بھی کسے معلوم ہے؟ 2 دن معلوم باقی ہیں، کون دنیا میں رہتا ہے کون جاتا ہے کچھ نہیں پتا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان جو آنے والا ہے اس میں روزے کی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جس کو یہ مہینہ مل جائے فلیصم، اسے لازم ہے کہ اس میں روزہ رکھے. ومن کان مریضا، ہاں اگر کوئی مریض ہے، جو میں نے کہا تھا یہ تکرار ہوگی، وہ تکرار ہو رہی. ومن کان مریضا، اور جو مریض ہے، او علی سفر، یا سفر میں ہے، فعدتم من ایام اخر، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ بعد میں گنتی پوری کرے. گنتی پوری ہونی چاہیے، جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے پورے ہونے چاہیے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس انداز کو ذرا دیکھیں. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، تمہیں زحمتوں کے اندر ڈالنا اسے پسند نہیں ہے. یہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے کہ تم روزہ رکھو، گنتی پوری کرو. مریض ہو ابھی روزہ نہ رکھو، سفر میں ہو ابھی روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھنا. یہ جو رخصت ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کی طرف سے اسے تحفہ قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہدیہ ہے. اگر کوئی سفر میں ہے یا مریض ہے، اسے پروردگار نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے میرا ہدیہ یہ ہے کہ تم، تحفہ یہ ہے کہ تم ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھو. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے باوجود، سفر میں ہونے کے باوجود یا مریض ہونے کے باوجود، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے وہ پیغمبر پروردگار عالم کے تحفے کو ٹھکرا دیتا ہے. یعنی آپ انصاف سے بتائیے، اگر آپ کسی کو تحفہ دیں اور وہ ٹھکرا دیں تو آپ اسے اپنی توہین مانیں گے یا نہیں؟ یہ توہین ہے. بالکل اسی طرح تقوی کا حیضہ نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا حیضہ نہیں ہونا چاہیے. پروردگار نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، رکھو. مریض ہو تو نہیں رکھو، تو نہیں رکھو. مسافر ہو تو نہیں رکھو، تو نہیں رکھو. پروردگار عالم فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے یسر چاہتا ہے، یسر یعنی آسانی، ولا یرید بکم العسر تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، پریشانی نہیں چاہتا، ولتکمل العدہ تاکہ تم اس طرح سے گنتی بھی پوری کر لو، ولتکبر اللہ اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کرو، اس کی تکبیر بلند کر کے. اس آیت سے بعض احباب نے ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر جو عید کے موقع پر جو تکبیرات ہوتی ہیں ان پر استدلال کیا ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، کہ ویسے تو ٹھیک ہے پروردگار عالم کی کبریائی مسلسل بیان ہونی چاہیے، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، لیکن جو عید الفطر کے موقع پر جو بار بار تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو انداز ہے تو وہ اس آیت سے بعض نے استشہاد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ان تکبیرات کی طرف متوجہ کیا ہے. لَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ جو اس نے تمہاری ہدایت کی اس پر، عَلَى مَا هَدَانَا یہ جو جملہ وہاں پر آتا ہے وہ یہاں سے لیا گیا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو. بس برادران عزیز ابھی کچھ آیتیں باقی ہیں، دو آیتیں، یہ 185 تک ہم پہنچے، 183 184 185 یہ ہو گئی، اس کے بعد 186 187 یہ دو آیتیں ہیں، اور کچھ اور اس سے متعلقہ باتیں وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بشرط توفیق و حیات گزارش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اور ان آیتوں کو ہم کل انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور ممکن ہے کہ کچھ احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں، اور دوسری طرف یہ جو ماہ مبارک رمضان اور روزوں سے متعلق مبتلات روزہ کی جو بحث ہے وہ انشاءاللہ کل مکمل کر دی جائے گی. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار اس ماہ شعبان کے اختتام سے پہلے ہی اور ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. جو بیمار ہیں ان مقدس ساعتوں کا واسطہ، آنے والے ماہ رمضان کا واسطہ، بیماروں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو سیلاب کی وجہ سے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین خصوصیت کے ساتھ اس حوالے سے متاثر ہوئے ان کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، تمام علماء کرام مراجع اعظم مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوانوں انصار میں شمار فرما. سورہ فاتحہ کے